فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعہ، اور بے شک جن لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے دین کو کر لیا، اپنے دین کو کر دیا ٹکڑے ٹکڑے، اور پھر وہ گروہ در گروہ ہو گئے، ٹکڑیوں میں بٹ گئے خود بھی، لست منہم فی شیء، آپ کا ان کے ساتھ کوئی واسطہ کوئی تعلق نہیں ہے، انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما کانوا یفعلون، ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے اور وہ واضح فرما دے گا جو عمل وہ کرتے رہے. لہذا ظاہر ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے، تو فرمایا من جا بالحسنات فلہ عشر امثالہا، جو بھی آئے گا بھلائی لائے گا نیکی کام کرے گا اس کو اسے یعنی دس گنا جو ہے وہ ملے گا، دس نیکیاں بڑھا کر دیا جائے گا. ومن جا بالسیئات فلا یجزا الا مثلہا، اور جو کوئی برائی لائے گا تو اس کا بدلہ اتنا ہی ہوگا جتنی کہ وہ برائی کرے گا. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ نیکی کرے تو بڑھا کر دیتا ہے، اور اگر گناہ سرزد ہو تو بس اتنا ہی گناہ کا سزا ہوگی جتنا کہ گناہ ہے. ومن جا بالسیئات فلا یجزا الا مثلہا وهم لا یظلمون، اور ان کو ظلم نہیں کیے جائیں گے، ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا. قل اننی ہدانی ربی الى صراط مستقیم، اور یہ بھی واضح رہنے چاہیے کہ سورہ میں تقریباً چار یا پانچ دفعہ وہ بات آئی ہے جسے ہم ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اہدن الصراط المستقیم، کہیں فرمایا ھذا صراطی مستقیما فتبعوه، لوگو یہ ہے میرا سیدھا راستہ اس پر چلو، اور یہاں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو مجھے ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف، دینن قیم ملت ابراہیم حنیفہ، اور یہ دین ہے سیدھا صحیح، جو دین ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جو کہ حنیف تھے یکسو تھے، ہر طرف سے کٹ کر صرف اللہ کے ہو گئے تھے. وما کان من المشرقین، مشرقین اور وہ مشرقین میں سے نہ تھے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، چونکہ یہ سورہ کا اینڈ ہے تو اس میں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ یہ کہہ دیجئے، آپ اس کا اعلان کر دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور اسی کا مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، اسی کے لیے میری نماز، میری قربانی، میرا اٹھنا بیٹھنا اسی کے لیے ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور سب سے پہلا فرما بردار میں خود ہوں. قل غیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب چاہوں، اور کو رب بناؤں، جبکہ وہ رب تو تمام جہانوں کا رب ہے، ہر چیز کا رب ہے. ولا تکسب كل نفس الا عليها، اور نہیں کماتا کوئی جی مگر اپنے اوپر، یعنی جو کرے گا اس کا وبال اس پر ہوگا، اور نیکی کمائے گا تو اس کا ثواب اس کو ہوگا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور اس تصور کی بھی غلطی نفی کر دی جو ان کے ہاں تھا، جو مکہ کے سردار عوام کو کہتے تھے کہ ٹھیک ہے تم برائیاں کرو، دیکھ لیا جائے گا، کل ہم تمہارے گناہ بھی اپنے اوپر اٹھا لیں گے، لہذا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانو. یہ مکے کے لیڈروں اور جو حکام تھے وہاں کے، ان کا طریقہ کار یہ تھا. تو اللہ نے سورہ کے آخر میں فرما دیا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ جو ہے وہ نہیں اٹھائے گا. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور پھر تمہیں اپنے رب کی طرف پھر جانا ہے، لوٹ جانا ہے، اور وہ تمہیں آگاہ کر دے گا جس میں کہ تم اختلاف کرتے تھے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اسی نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، نائب بنایا ہے. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تمہیں بعضوں کو بعض پر درجے دیے ہیں، فضیلت دی ہے. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، بعضوں کو بعضوں پر بلند کیا ہے، کس لیے؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، یہ نعوذ باللہ کوئی اللہ تعالی کی ناانصافی نہیں ہے، بلکہ اس لیے دیا تاکہ وہ آزمائے جو کچھ اس نے تمہیں دیا، کسی کو کم دیا کسی کو زیادہ دیا تاکہ وہ آزمائے جو اس نے تمہیں دیا. اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ, اور تحقیق بے شک تیرا رب جلد عذاب کرنے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ, اور بے شک وہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہ وہ آیات تھی جن کی میں نے تلاوت کی, ان کا مختصر ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. تو اصل جو موضوع ہے ہمارا, جس پر انشاءاللہ مختلف آیات اور احادیث کی روشنی میں آج کی گفتگو پیش نظر ہے, یہ جو فرمایا وہو الذی جعلکم خلائف الارض, اسی نے تمہیں زمین میں اپنا جانشین بنایا اور ایک دوسرے کو تمہارے اوپر بلندی دی, درجات بلند کیے. کس لیے؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ, تاکہ وہ تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں دیا ہے. تو عربی لغت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ بل یہ ثوب کہتے ہیں, یا بلکہ بلاءً و بلاء کے معنی ہے کپڑے کا بوسیدہ ہو جانا اور پرانا ہو جانا, اسی سے نکلا ہے بلاء السفر, ای ابلاہو کا محاورہ عربوں کے ہاں تھا. معنی اس کے یہ ہے کہ سفر نے اسے لاغر کر دیا, سفر میں رہا. جیسے قرآن حکیم میں بھی آتا ہے کہ وہ اونٹنیاں جو حج کے لیے لوگ لے کر آتے ہیں اور بڑے دور دراز کا سفر کر کے آتی ہیں اور وہ دبلی ہو جاتی ہیں, تو سفر نے کسی کو لاغر کر دیا. اور بلوتہ کے معنی میں آیا ہے کہ میں نے اسے آزمایا, گویا کثرت آزمائش سے میں نے اسے کوہنا کر دیا, مسلسل آزمایا. اور اسی وجہ سے آتا ہے ابلیتہ فلانن, ابلیتہ فلانن کہ کسی کا امتحان کیا کرنا. غم جو ہوتا ہے جس میں انسان مبتلا ہوتا ہے, رنج یا غم, اس کو بھی بلاؤن کہا جاتا ہے, کیونکہ وہ جسم کو گھلا کر دبلا کر دیتا ہے. اور قرآن حکیم میں آیا وفی ذالکم بلاؤن من ربکم عظیم, آل فرعون نے جو ان کو سختیوں کے اندر مبتلا کیا ہوا تھا بنی اسرائیل کو, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ تمہاری بیٹیوں کو وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے اور لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے. وفی ذالکم بلاؤ من ربکم عظیم, اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. اور تکلیف کو, جو تکلیف ہوتی ہے انسان کو, اس کو بھی کئی وجوہ کی بنا پر بلاؤ کہا گیا ہے, اس لیے کہ تکالیف بدن پر شاخ ہوتی ہیں اور تکالیف بھی ایک طرح سے آزمائش ہوتی ہیں. اردو کے اندر کسی کے بارے میں جاننے اور تحقیق کرنے کے معلومات حاصل کرنے کے بارے میں, یا کسی کی خوبی کو کہتے ہیں, یعنی تشخیص قدر. دونوں الفاظ مل کر کسی فرد کی خوبی جاننے کے لیے ایک ضابطہ کی حیثیت رکھتے ہیں. اسی طرح قرآن حکیم میں جو لفظ فتنہ آیا ہے وہ بھی آزمائش کے لیے ہے, اس کے اور بھی دیگر معنی ہیں, لیکن فتنہ کے معنی سونے کو آگ میں گھلانے کے ہیں تاکہ کھرے اور کھوٹے کی تمیز ہو سکے. اس کو آگ پر جو تپایا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے اس میں کیا کھوٹ ہے اور کیا اس کے اندر خالص, جی کتنا خالص ہے اس کا حصہ. اور قرآن حکیم میں کبھی اس کے معنی آزمائش اور امتحان کے بھی آتے ہیں, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَفَتَنَّاكَ فَتُونَا, اے موسیٰ ہم نے تمہیں کئی پہلوؤں سے آزمایا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَا, کہ ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی سے آزماتے ہیں, کبھی سختیاں بھیج کر, کبھی آسانیاں بھیج کر, کبھی فراخی سے, کبھی جو ہے وہ تنگ دستی سے. اور اسی لیے فرمایا قرآن حکیم میں سورہ تغابن میں کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ, یہ مال اور اولاد جو ہے کیا ہے, یہ فتنہ ہے, یہ آزمائش ہے, یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آزماتا ہے. تو یہاں بھی جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ, وہ اللہ جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا, تمہیں اختیار دیا اور پھر بعضوں کو بعضوں پر تمہیں جو ہے وہ فضیلت دی, درجات بلند کیے, لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ جو اس نے دیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ تم کو آزمائے۔ تو ہمارے سامنے سب سے پہلی بات جو آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ بس آزمائش میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی کھیل کھیلنا ہوتا، نعوذ باللہ، جس طرح کے ہندوؤں کا عقیدہ ہے یا رومنز کا عقیدہ تھا کہ یہ دیوی اور دیوتا بیٹھ کر دیکھتے ہیں، کوئی ہنستا ہے، کوئی روتا ہے، کوئی جیتا ہے، کوئی مرتا ہے، اسی طرح ہندو کہتے تھے کہ یہ رام جی کی لیلا ہے، رام دیکھ رہے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے نیچے۔ لیکن قرآن نے کہا کہ نہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ جو کچھ تو نے بنایا ہے یہ باطل نہیں بنایا، یہ عبث اور بیکار نہیں ہے، یہ با مقصد ہے، اس کا کوئی مقصد ہے۔ تو انسان کو بنایا جو کہ اشرف المخلوقات ہے، کیا اس کو بے مقصد بنایا؟ اس کے اوپر یہ تکلیف اور رنج اور خوشی کیا ایسے ہی آ جاتی ہے؟ اس کے اندر جو الہام کیا، نیکی اور بدی کا جو شعور رکھا، ایسے ہی رکھا؟ نہیں، یہ سب کچھ اس لیے تھا تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے، دیکھے۔ اللہ فرماتے کہ اگر ہم نے کوئی کھیل کھیلنا ہوتا تو اپنے پاس کھیل لیتے، یہ بساط جو ہم نے بچھائی ہے یہ اس لیے بچھائی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے انسانوں کو جو ہے وہ بے مقصد نہیں بنایا، اور ان کا مقصد اس طرح واضح فرما دیا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی بندگی کے لیے۔ زندگی آمد برائے بندگی، اور زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اور عبادت کے اندر دونوں چیزیں یکجا ہو جاتی ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اور ان دونوں کا حق دیانتداری سے ادا کرنا، اس لیے کہ کل اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا، وَأَنفِقُوا يَوْمًا تُرْجَعُوا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ لِلَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن کے تمہیں اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے، یا تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف۔ ثُمَّ تُوَفَّ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، پھر دنیا میں جس نے جو کچھ کیا ہوگا اس کو اس کا بدلہ مل جائے گا۔ یہ بھی ہے، اس سے پہلے ہم نے یہ آیات پڑھی ہے، وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، جس نے جو کیا ہوگا، جو کمایا ہوگا، اس کو مل جائے گا۔ بلکہ اسی کو اللہ نے فرمایا، واضح فرما دیا، هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ، یہ دنیا دار الامتحان ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے، اپنے احکامات پر عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور جب قیامت کے دن پہنچے گا تو پھر وہ جانچ لے گا، دیکھ لے گا، پرکھ لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہو، اس کو پتا چل جائے گا۔ اور واضح یہ ہوا، جیسے کہ ابھی ہم نے آیات پڑھی، کہ سب سے پہلے تو عمل کا جائزہ اور آزمائش یعنی جانچ، اور پھر معیار کے مطابق جو ہے وہ درجات ملیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی امیر ہے تو اس کی وجہ سے وہاں بھی وہ نکل جائے گا، اور کوئی غریب ہے تو وہاں بھی وہ پھنس جائے گا، بلکہ جو آزمایا جو اللہ تعالیٰ نے جس جس پہلو سے بھی آزمایا، جیسے آگے ہم دیکھیں گے مختلف آیات کے حوالے سے، اگر اس آزمائش میں وہ پورا اتر گیا تو اب اس معیار یعنی جو اللہ نے جانچا ہے اس کو، اگر اس جانچ اور پرکھ میں وہ صحیح ثابت ہو گیا تو اب اس کے مطابق اس کو آخرت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نوازے گا، اور اس کے درجات اسے ملیں گے، اور پھر نتیجے کے مطابق اس کو صلہ دیا جائے گا۔ یہ عمل فرد کی شخصیت کی خصوصیات جو ہے وہ فراہم کرتا ہے، اور فرد کے تمام افعال کا جائزہ ہمہ گیریت کے ساتھ پیدائش سے موت تک، اور ظاہر اور باطن کا، اور اسی طرح قول اور فعل کا۔ صرف یہی نہیں کہ بس کلمہ پڑھ لیا تو اب ٹھیک ہے، سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو آزماتا ہے، اور خاص طور پر جس نے کلمہ پڑھ لیا اب اس کی بھی تو آزمائش ہوگی، اس کو اللہ ایسے چھوڑ دے گا؟ بلکہ ان کے بارے میں تو یہاں واضح فرما دیا قرآن نے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے تھے ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ ابھی تو تمہارے اوپر وہ حالات آئے نہیں جو پہلی قوموں کے اوپر آئے تھے. مستهم البأساء والضراء, اللہ نے انہیں بھی آزمایا کبھی سختیوں سے کبھی آسانیوں سے, تکلیفوں کے ساتھ, اور اتنا آزمایا کہ وقت کے پیغمبر بھی پکار اٹھے متا نصر اللہ, کب آئے گی اللہ کی مدد. تو اس حوالے سے یہ تین چیزیں کہ یہ پیدائش سے موت تک مسلسل جانچ اور پرکھ ہوگی, اسی طرح ظاہر اور باطن کی ہوگی. صرف یہی نہیں کہ ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے, اس پر بھی اللہ تعالیٰ آزمائے گا, دیکھے گا, یعنی اس کے مطابق اس کا نتیجہ ملے گا. یہ حدیث ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ ایک شخص وہ شہید ہو گیا, ظاہر میں شہید ہے, ایک شخص بہت بڑا علامہ تھا, ظاہر میں دین پھیلا رہا تھا, ایک شخص سخی تھا, مال لٹا رہا تھا, اور اللہ پوچھے گا کیا کیا تم نے, تو سارے کہیں جی ہم نے آپ کے لیے شہادت دی, وہ کہے گا آپ کے لیے علم پھیلایا, وہ کہے گا آپ کے لیے ہم نے مال لٹایا, اللہ کہے گا جھوٹ بولتے ہو, یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ لوگ یہ کہے کہ تم بڑے جو ہے وہ بہادر ہو, تاکہ لوگ یہ کہیں کہ تم بہت زیادہ سخی ہو, تاکہ لوگ یہ کہیں کہ تم بہت زیادہ عالم ہو. تو ظاہر اور باطن کی بھی پرکھ ہوگی اور اس کے مطابق وہ نتیجہ ملے گا, اور اسی طرح قول اور فعل کا. اسی لیے قرآن نے کہا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ, کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ وارثانِ ممبر و محراب سے کیسے کہوں, وارثانِ ممبر و محراب سے کیسے کہوں, آدمی کو صاحبِ کردار ہونا چاہیے. بعض دفعہ انسان علم کی بنیاد پر بہت اونچی اونچی باتیں کہتا ہے لیکن عمل اس کا بہت پست ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ ایک شخص کو علم ہے ہی نہیں, اب اس کو اللہ نے درجہ بلند دیا علم کے لحاظ سے, دوسرا شخص جو ہے وہ علم میں کم ہے, تو یہ کیا ہے, ورفع بعدکم فوق بعض درجات, اللہ نے آزمایا یعنی بلندی دے کر کسی کو کم دے کر, لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے. تو اب صاحب علم کی جو کردار, اس کی کردار کی جانچ اور پرکھ ہے, اس کی جو آزمائش ہے کہ آیا اس کے کہنے کے مطابق اس کا عمل ہے. تو اللہ نے کیا وہ یہاں جو شاعر کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ وارثانِ ممبر و محراب سے کیسے کہوں, آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. اور اسی طرح شعر ہے کہ بات تو کردار کی ہے وگرنہ عارف, بات تو کردار کی ہے وگرنہ عارف, قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے. اصل بات کیا ہے, اسی کو اللہ نے فرمایا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ, کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اسی کو اللہ نے بنی اسرائیل کو کہا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ, لوگوں کو نیکیوں کا پرچارک بنتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ, حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. تو ہمارے سامنے جو بات آئی کہ یہ ساری جانچ اور پرکھ ہوگی پیدائش سے موت تک ظاہر اور باطن کی, اس لیے اللہ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَا, یہاں صرف یہ نہیں کہ ظاہر کو پرکھا جا رہا ہے, تمہارے گزرنے والے وسوسے کو بھی رب جانتا ہے, اس لیے کہ وہ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. فرد کی جانچ کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے, جانچا بھی جا رہا ہے اور ایک ایک چیز کا حساب بھی رکھا جا رہا ہے. اسی لیے پھر روز قیامت میں جب اس کا اعمال نامہ سامنے آئے گا تو بے اختیار وہ پکار اٹھے گا مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرتم ولا کبیرتن الا احصاها, یہ کیسا حساب کتاب ہے, یہ کیسی کتاب ہے, یہ کیسا کمپیوٹر ہے کہ جس نے نہ میری چھوٹی چیز کو چھوڑا نہ بڑی, ہر چیز اس کے اندر ریکارڈ جو ہے اس کا موجود ہے. یہی ہے نا کرامن کاتبین جو ہر چیز لکھ لیتے ہماری. تو پورا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے, جو جانچ پرکھ ہو رہی ہے اس کا بھی ریکارڈ ہے. اور اسی طرح فرد کے انفرادی اختلاف کو مد نظر رکھ کر پرکھا جاتا ہے, جس کو اللہ نے جیسی صلاحیت دی اس کے مطابق اس کی پرکھ ہوگی نا, جتنا کچھ دیا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پرکھا، ان کو بھی آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کا ہم دیکھتے ہیں واقعہ جو پڑھتے ہیں کہ اس جنت میں رکھا کس لیے تھا؟ آزمائش کے لیے تھا، وہ آزمائشی جنت تھی. اصل میں بھیجنا دنیا میں تھا، اس زمین پر، لیکن اس میں بھیجنے سے پہلے آزمایا اللہ تعالیٰ نے وہاں جنت میں رکھ کر. یہ الگ بات ہے کہ ان سے بھی غلطی سرزد ہو گئی، لیکن فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اللہ نے معاف فرما دیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں انہی آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر آیا ہے، اور اسی حوالے سے اللہ نے واضح کر دیا کہ ہم نے اپنے خلیل، اپنے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، کسی ایک چیز میں نہیں آزمایا، بہت ساری. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب رب نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی باتوں میں آزمایا اور انہیں ہر بات پر پورا اتر، اس پرکھ کے اندر وہ پورا اتر آئے، پورا جب اترے تو اب اس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں صلہ عطا فرمایا، جانچا اور پھر صلہ دیا. اور کیا دیا؟ انی جائلوک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے پوری انسانیت کا امام بناتا ہوں. قال ومن ذریتی، فوراً عرض کیا کہ اللہ میری اولاد میں سے بھی اب یہ جو امامت ہے وہ چلے گی؟ فرمایا نہیں، لا ینال احد الظالمین، ظالموں کے ساتھ میرا وعدہ نہیں ہے کہ اس وجہ سے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اور چلے بھی تیرے برعکس اور پھر بھی میں انہیں دنیا کے اندر امامت دے دوں گا، یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہوگا. ان کو بھی آزماؤں گا، اگر وہ اس پر پورا اتریں گے تو انہیں بھی امامت سے نوازوں گا. دی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، لیکن جہاں جہاں بھی، جس جگہ بھی وہ اس آزمائش میں ٹھوکر کھا گئے، اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر دیا. اور کیا کیا نہیں آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، کس کس پہلو سے نہیں آزمایا، کس کو اپنے ماں باپ سے محبت نہیں ہوتی، کسے اپنے وطن سے محبت نہیں ہوتی، کسے اپنی اولاد سے محبت نہیں ہوتی، کسے اپنی جان سے محبت نہیں ہوتی، تو اللہ نے ہر پہلو سے ہی آزما لیا. جان کی قربانی پیش کی، اس آگ کے اندر جو ہے وہ ڈالے گئے، ماں باپ کی محبت کو قربان کر دیا، وطن کی محبت کو قربان کر دیا، اور کہا کہ انی مہاجرون الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں. بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی، اور ایک بیوی سے جو حضرت ہاجرہ تھی ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمائے، ابھی شیر خوار بچے تھے، کہا کہ ان کو بالکل اس وادی میں چھوڑ کر آؤ جہاں کے وادی غیر ذی ذرائع، جہاں کوئی پتا تک بھی نہیں اگتا، اور سینکڑوں کلومیٹر کہاں چلے ہوں گے پیدل یا اپنی سواری پر، کہاں جا کر چھوڑا. اور بیوی نے پوچھا کس کے سہارے ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کے. دوبارہ مڑ کر نہیں پوچھا، انہوں نے بھی دوبارہ سوال نہیں کیا. آزمائش سے گزرا تب ان کا جو عمل تھا آج ہمارے لیے وہ عبادت تصور ہوتا ہے. جو ان کا اس وقت کا عمل تھا وہ ہم دہراتے تو ہماری عبادت بنتی. اور جب بچہ بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچا، فلما بلغ معه السعی، انہوں نے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے بیٹے میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں. فنظر ماذا ترا، ذرا دیکھو تمہاری کیا رائے بنتی. تو ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کیا ہوا بیٹا تھا، ہاجرہ علیہ السلام والسلام کا بیٹا تھا. انہوں نے کہا یا بت فل مات عمر، اے ابا جان جو حکم ہوا ہے کر گزریے. ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اور پھر آتا ہے کہ جب وہ دونوں، فلما اسلما، جب دونوں مسلمان ہو گئے، یہ میں صرف چوکانے کے لیے بات کر رہا ہوں، ان سے بڑا مسلمان کون ہوگا، نا اول المسلمین ما کان من المشرکین، یعنی اس حکم پر بھی انہوں نے سرنڈر کر دیا، اور اپنے آپ کو جھکا دیا, باپ ذبح کرنے کے لیے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا, تو اللہ پکارا وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ, اے ابراہیم ہم نے پکارا, قد صدقت الرؤيا, تو نے تو خواب کو بھی سچ کر دکھایا. اور پھر رب کہتا ہے کہ یہ جو میں پرکھ رہا تھا, یہ جو جانچ تھی, یہ جو آزمائش تھی, ان هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ, یہ چھوٹی آزمائش نہیں تھی, پہلی بھی آزمائشوں میں تمہیں میں نے ڈالا تھا اور ہر آزمائش میں تم کامیاب نکلے, لیکن ابراہیم یہ آزمائش تو بہت بڑی آزمائش تھی کہ اپنے ہاتھ سے اپنے لخت جگر کو اور بڑھاپے میں ملے ہوئے بچے کو ذبح کر دینا. تو اللہ نے تو اپنے انبیاء کو بھی آزمایا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ جنہیں اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا, ہوائیں ان کے تابع, جن ان کے لیے مسخر کر دیے, پرندے اور جانور ان کے حکم کے مطابق. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ دربار لگا ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اس ملکہ سبا کا, ملکہ بلقیس کا کون ہے جو تخت مجھے لا کر دے, ایک عفریت نے کہا, جن نے کہا, دیو نے, کہ میں آپ کو آپ کی مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے لا کر دیتا ہوں. اور ایک وہ شخص جسے اللہ نے اپنی کتاب کا علم عطا کیا تھا, اس نے کہا کہ آنکھ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت لا کے دے سکتا ہوں. اور ابھی وہی ہوا, انہوں نے پلک جھپکی, وہ تخت ہزاروں کلومیٹر دور سے اللہ کے اذن سے وہاں موجود تھا. تو وہاں بے اختیار حضرت سلیمان علیہ السلام, اب یہ دیکھیں نا, اللہ نے ان کو ایک مقام دیا, وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ, ایک درجہ دیا, لیکن فوراً ان کو اس کا احساس ہوا اور انہوں نے کیا کہا, لِيَبْلُوَنِي, یہ سب کچھ اللہ نے مجھے دیا, اس اللہ کا شکر کہ جس نے میرے ادنا درباری کو یہ صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی ہے علم کی بنیاد پر کہ ہزاروں کلومیٹر سے وہ تخت لا کر پیش کر دیا. یہ سب کچھ اللہ نے مجھے دیا کس لیے, لِيَبْلُوَنِي فِيمَا, لِيَبْلُوَنِي, تاکہ وہ مجھے آزمائے. کیا آزمائے؟ ان اشکرا, کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا اس کی ناشکری کرتا ہوں. اور اللہ نے واضح فرما دیا کہ وہ دونوں, داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام, یہ کیا تھے؟ میرے شکر گزار بندے تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بارے میں فرمایا, شاکر الانعم, وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بندہ تھا, شکر کرنے والا تھا, پھر اللہ نے اسے چن لیا, اجتباہ, پھر اسے چن لیا اور صحیح راستے کی طرف رہنمائی دے دی. اسی طرح یہ جو زندگی اور موت ہے, اس کو بھی قرآن نے واضح فرما دیا سورہ ملک کے اندر ابتدا میں, خلق الموت والتبارک الذی جعل تبارک الذی بیدہ الملک, بڑی ہے بابرکت وہ ذات کے جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے, وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے, خلق الموت والحیات لیبلوکم فی ایکم احسن عملا, اس نے زندگی اور موت بنائی اس لیے ہے تاکہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. دنیا مزرعت الآخرہ ہے, یہ آخرت کی کھیتی ہے, یہاں پرکھا جائے گا, آزمایا جائے گا. اسی طرح جو اسلامی تشخیص قدر کا طریقہ ہے یہ جانچنے کا, یہ مختلف پہلوؤں سے, جیسے حضرت ابراہیم کی سیرت سے ہمارے سامنے آ گیا, تو قرآن نے بھی اسے واضح کر دیا مسلمانوں کے لیے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, اے مسلمانوں ہم تمہیں آزمائیں گے, آزماتے رہیں گے. یہ نہ سوچئے کہ اللہ نے صرف صحابہ کو آزمایا تھا, وہ تو ان آزمائشوں میں پورا اترے, اسی لیے تو اللہ نے انہیں بھی انسانیت کا امام بنا دیا تھا, چند سالوں کے اندر دنیا کے اوپر ان کی حکومت تھی, اس لیے کہ ان آزمائشوں میں پورا اتر آئے تھے. لیکن یہ آزمائش صرف ان کے لیے نہیں تھی, قیامت تک کے لیے ہر مسلمان کے لیے, ہر انسان کے لیے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے. اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمایا, جیسے جنگ احزاب کا ذکر چونکہ یہاں پہلے بھی آیا, تو وہاں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو آزمایا اور پھر جھنجھوڑ دیا. اہل ایمان کی بات یہ تھی کہ اللہ نے سچا وعدہ کیا ہمارے ساتھ. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَبْلُوَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَنَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اے مسلمانوں ہم تمہیں آزمائیں گے، آزماتے رہیں گے، یہاں تک کہ ہم جان لے کہ کون تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں، میرے دین کی خدمت کرنے والے ہیں، اس کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن لگانے والے ہیں، اور کون سے لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، یعنی اس کے برعکس کیا ہے کہ کون سے پھر بخیلی کرتے ہیں اور کون وہ لوگ ہیں جو منافقت کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور اسی کی بنیاد پر پھر انسانی رویے وجود میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، جب انسان کو ہم اپنی جو ہے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر ہمیں بلاتا ہے، ہمارے آگے گڑگڑاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، جب ہم اپنی طرف سے اسے دے دیتے ہیں کچھ نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ، میرے علم کی بنیاد پر مجھے ملا ہے، یہ میری پلاننگ کی وجہ سے ملا ہے، میری اسٹریٹجی کی وجہ سے مجھے ملا ہے، میری حکمت عملی کی وجہ سے ملا ہے۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں بل ہی فتنۃن، نہیں بلکہ یہ تو آزمائش ہے، یہ تو فتنہ ہے، چاہے تنگی یا آسانی، یہ بالکل اسی طرح کا فتنہ ہے جیسے ہم نے دیکھا کہ لوہے کو جو ہے سونے کو تپایا جاتا ہے تاکہ دیکھے اس میں کھرا پن کتنا ہے اور کھوٹا پن کتنا ہے۔ بل ہی فتنۃن ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثریت کی انسانوں کی جو اسے جانتی نہیں، اور نہ جاننے کی وجہ سے ہی پھر جہالت اور نادانی کی بنیاد پر وہ سمجھتا ہے کہ جسے نعمت ملتی ہے وہ اسے اپنی قابلیت اور اہلیت کی بنیاد پر ملی، اور دوسری اس کے اندر جو نادانی پیدا ہوتی ہے کہ نعمت کا ملنا مقبول بارگاہی الہی کی علامت ہے کہ رب اسے راضی ہے تو دے رہا ہے نا، ہمیں اتنی مدد مل رہی ہے، یہ بھی کر رہا ہے وہ بھی، رب ہم سے راضی ہو گیا۔ نہیں، فرمایا بل ہی فتنہ، بلکہ یہ آزمائش ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ پھر آزماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَا ابْتَلَاهُ، جب اسے آزماتا ہے ربہ اس کا رب، فَأَكْرَمَهُ اس کا اکرام کرتا ہے، اسے نوازتا ہے، وَنَعَمَهُ اور نعمتوں سے اسے سرفراز کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن، کہتا ہے میرے رب نے میرے اوپر بڑا کرم کیا، بڑی نظر عنایت ہے میرے رب کی، بات 100% صحیح ہے، رب نے کیا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب دوسرے پہلو سے اللہ اسے آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، میری توہین ہو گئی، رب مجھ سے ناراض ہو گیا۔ نہیں، بلکہ کہا کہ یہ بھی دراصل آزمائش ہے، نہ یہ سمجھو کہ جس کو دیا رب اس سے راضی ہے، نہ یہ سمجھو کہ جس سے چھن گیا رب اس سے ناراض ہے، بلکہ دونوں حالتوں کے اندر یہ رہنا چاہیے کہ رب مجھے آزما رہا ہے، اگر دیا ہے تو شکر ادا کرو، لیا ہے تو صبر کرو، لیکن اگر واویلا کرنا شروع کر دیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ تمہیں رب پر یقین نہیں ہے۔ جسے کہا کہ قضائے رب پہ راضی رہے یا رضائے رب پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم، تو کیسا، رب کی رضا پر راضی ہو جانا، تو پھر تو آزمائش میں کامیاب ہے۔ اور اس کا حاصل یہ ہے کہ اس کی نظر صرف دنیا کی زندگی اور حالات حاضرہ پر ہے، بس دنیا کی موجودہ راحت اور تکلیف ہی کو عزت اور ذلت کا معیار سمجھتا ہے، اور نہیں جانتا کہ دونوں حالتوں میں اس کے لیے کیا ہے، آزمائش ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول سنیے، فرماتے ہیں مَن وُسِّعَ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ فَلَمْ يَعْلَمْ إِنَّهُ قَدْ مُكِرَ بِهِ، کہ جس پر دنیا فراخ کر دی گئی اور اسے یہ معلوم نہ ہوا کہ آزمائش کی گرفت میں ہے۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن حکیم میں واضح فرمائی کہ ہم پہلے تنگیاں بھیجتے ہیں، آزمائشیں بھیجتے ہیں، اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگ گڑ گڑائیں، میری طرف رجوع کریں، لیکن جب وہ رجوع نہیں کرتے، وَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلَّ شَيْءٍ، پھر ہر چیز کے دروازے ان کے اوپر کھول دیتے ہیں، نعمتوں کی بارش ان کے اوپر ہوتی ہے، ہر طرف سے تعاون ان کے ساتھ ہونا شروع ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں جی بس اب جو مرضی کرو، اب پھر عیاشیوں کے راستے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ بگ ٹوٹ شترے بے مہار کی طرح اللہ کی طرف رخ کرنے کی بجائے شیطان کے راستے پر دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمارا عذاب ان کے اوپر گرفت آتی ہے بغتتن اچانک، اور پھر وہ بجھ کر رہ جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جس پر دنیا فراخ کر دی گئی اور اسے یہ معلوم نہ ہوا کہ وہ آزمائش کی گرفت میں ہے، تو وہ فریب خوردہ اور عقل و فکر سے محروم ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اس حوالے سے ہمارے سامنے ہے کہ خلیفہ وقت کے ساتھ وہ جو معاملہ چلا تھا خلق قرآن کا، اور ان کو جیل میں بھیجا گیا اور اتنے کوڑے مارے جاتے تھے کہ اگر ہاتھی کو لگتے تو وہ بھی بلبلا اٹھتا، لیکن انہوں نے صبر کیا، خلیفہ بدل گیا، دوسرا آیا، وہ ان کا بڑا معتقد تھا، اور یہ رہا ہو کر گھر چلے گئے۔ اس نے اشرفیوں کا توڑا بھر کر درہم و دینار کا ان کے گھر بھیجا اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹے نے عرض کی کہ اے ابا جان، ایک وقت وہ تھا جب آپ کو کوڑے لگتے تھے اور آپ نے برداشت کیا، آج تو اللہ نے سہولت دی ہے۔ کہا کہ نہیں بیٹے، وہ ہم نے برداشت کر لیا، لیکن یہ چیز جو ہے شاید ہم اس میں کہیں پھسل نہ جائیں، یہ آزمائش ہے، کہیں ہم حق کے راستے سے بہک نہ جائیں، کمپرومائز نہ کر لیں کہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنیے، وہ خلیفہ وقت کہ جس کے پیوند لگے کپڑوں کو دیکھ کر بیت المقدس کی چابیاں حوالے کر دی کہ ہاں یہی نشانیاں ہم نے دیکھی تھی اپنی کتابوں کے اندر کہ ایسا خلیفہ ہوگا، ایسا بادشاہ ہوگا جس کے اندر یہ سادگی ہوگی، وہ اس کو فتح کر سکے گا۔ ان کا یہ فرمان ہے، ظاہر فتوحات کا زمانہ شروع ہو گیا تھا، کہ جس کو ایران کے وفد نے آ کر دیکھا، پوچھا کہ بادشاہ کا، انہوں کا جی ہمارا تو بادشاہ نہیں ہوتا، خلیفہ ہے، کہاں ہے، محل کس کا، ان کا محل بھی نہیں اس کا، کہاں ملیں گے انہیں، کہا کہ وہ جو بیت المال کے اونٹ تھے وہ گم ہو گئے، وہ انہیں تلاش کرنے کے لیے خلیفہ وقت نکلا ہوا ہے، وہ بھی اسی راستے پہ چل پڑے اور دیکھا کہ وہ کسی درخت کے سائے میں پسینہ بھی آیا ہوا ہے اور اپنے کوڑے کو سرہانے رکھا اور آرام کر رہے، سو رہے، اور ان کے اوپر ایسی دہشت طاری ہوئی، اور جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے حیران ہو کر کہا کہ ہمارے جو بادشاہ تھے یا ہمارے جو بادشاہ ہے، ان کے آگے تو اتنے پروٹوکول اور اتنے محافظ اور یہ اور وہ اور اتنے ان کے جو ہے وہ معاملات ہیں، اور آپ، دنیا آپ سے کام تھی اور آپ اس طرح سرے راہ جو ہے وہ آرام کر رہے ہیں، تو کیا کہا؟ کہا کہ حکم تو میں حکمرانی کرتا ہوں، فعدل، اور عدل و انصاف کرتا ہوں، فنمت، اور میں سو رہا ہوں، مجھے کیا کسی کی پرواہ ہے۔ اس خلیفہ وقت جن کی عدالت اور عدل کو آج تک دنیا اور قیامت تک یاد کرے گی، ان کا یہ فرمان ہے، بلینا بالذرائع فصبرنا، ہمیں سختیوں سے آزمایا گیا اور ہم نے صبر کیا۔ کن کن آزمائشوں سے صحابہ نہیں گزرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گزرے، جسے قرآن کہتا ہے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ہلا مارے گئے، لیکن وہ دیکھا انہوں نے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیوں کے راستے کھول دیے ہیں، کیسر و کسرا کی حکومتیں فتح ہو گئی ہیں، اب بہت زیادہ مال و اسباب جو ہے وہ خزانوں میں آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں بلینا بِالذَّرَّائِ فَصَبَرْنَا، ہم نے صبر کیا، وَبَلِينَا بِالسَّرَّائِ فَلَمْ نَصْبِرْ، لیکن محسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو اللہ نے اب آسانیوں کا راستہ کھول دیا، شاید ہم اس پر صبر نہ کر سکیں۔ حضرات محترم، یہ ظاہر ہے کہ اس وقت میں مختلف آیات اور یہ پہلو جو ہمارے سامنے آئے ہیں حدیث اور صحابہ اکرام کے اقوال کے روشنی میں، اب اس پر ہم اپنا حالت اس وقت کی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو مختلف انداز میں آزمایا، عرصہ دراز سے ہماری مختلف قوموں کے ہاتھوں پٹائی ہوتی چلی آ رہی ہے، پھر آسمانی اور زمینی آفات آئیں, لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ہمارا رخ اللہ کی طرف ہوتا, لیکن ایسا نہیں ہو رہا. اس لیے کہ ہم نے سمجھا کہ ٹھیک ہے وہ ہو گیا جو ہو گیا, اب تو اتنا جو ہے وہ آ رہا ہے, یہاں سے بھی آ رہا ہے وہاں سے بھی آ رہا ہے, دنیا ہماری طرف متوجہ ہو گئی. تو رب نے تو یہی کہا تھا نا کہ آزمائش ہے, پھر ہم دروازے کھول دیتے ہیں, یا تو وہ لوگ گڑ گڑا کر اللہ کی طرف رجوع کر لے, اور اگر نہیں کرتے تو پھر اللہ کی گرفت جو ہے وہ آتی ہے, لیکن اس کے درمیانی وقفے میں اللہ تعالیٰ سہولتیں دے دیتا ہے. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو حالات ہیں کہ ڈنکے کی چوٹ پر, جسے علماء متفق طریقے سے کہہ رہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں, یہ غلط ہے, اللہ کی ناراضگی کا باعث ہیں, ہمارے حکمران کہتے ہیں نہیں ہوگا اور لازم ہوگا, جس فحاشی اور عریانی کے خلاف رب کائنات نے قرآن میں واضح کر دیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ لباس پہنے ہوں گے لیکن عریاں ہوں گی, ان کو قوم کے سروں کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے, وہ دشمن جس سے لاکھوں اور لاکھوں عزتوں کو لٹوا کر اور لاکھوں بچوں اور بڑوں کی شہادتیں دلوا کر ہم نے یہ خطہ حاصل کیا تھا, آج انہی کے ایکٹر یہاں آ رہے ہیں, فلم فیسٹیول جو ہے وہ شروع ہو رہے ہیں, میراتھن جو ہے اس کو وہ کہتے ہیں لازم ہوگا. تو یہ کیا ہے, آزمائش کے بعد تو ہمیں جو ہے وہ سونا برکن نکلنا چاہیے تھا. اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الناس کل معادن, انسان معدنیات کی طرح ہوتے ہیں, جو اسلام جو جہالت میں بہتر ہوتے ہیں وہ اسلام میں بھی بہتر ہوتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ رخ ٹھیک ہے, اللہ نے کسی کے ہاتھ میں حکمرانی دے دی, اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ اسلام کا حلیہ بگاڑ دے, اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ کمپرومائز اور روشن خیالی اور جو ہے وہ رواداری کی بنیاد پر دن بدن اسلام کے جو ہے وہ بخیوں کے ادھیڑ دیے جائیں. بلکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم واقعتاً اللہ کے بندے بن جائیں. کیا قوم نے جو ہے وہ ہماری مسلمانوں نے مدد کرنے میں کوئی کمی کا اظہار کیا تھا, لیکن ہم پھر اسی راستے کے اوپر, پھر انہی قرضوں کے اندر مزید خود بھی اور قوم کو بھی پھنسانے کے راستے پر چل پڑے. یعنی معنی لب لباب یہی ہے کہ رب کے راستے جسے قرآن نے کہا, قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم, کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے. کس راستے کی طرف؟ دینن قیم ملت ابراہیم حنیفہ, اس سیدھے دین کی طرف, ابراہیم علیہ السلام کے دین کی طرف جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا. اب آپ اندازہ لگائیے, اب آپ فیصلہ کیجئے کہ جو ابو الانبیاء ہیں اور جن دو رسولوں کے بارے میں قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ ہے, ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اسوہ ہے, کیا انہوں نے کہیں کمپرومائز کیا؟ ان کو بھی عقل یہ سکھا سکتی تھی, ان کی روشن خیالی بھی انہیں یہ سجا سکتی تھی کہ خام خواہ آگ میں جلنا ہے, اس سے بہتر ہے کہ چلو تم بچو گے تبلیغ تو کرو گے نا بعد میں. لیکن اقبال کہتا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, اور عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی. اگر تو رب کا راستہ ہے, اسی لیے آگے پھر کیا فرمایا, قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہہ دیجئے کہ میرا جینا, میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نے آج رب اللہ کو سمجھا کب ہے؟ ہمارا رب تو امریکہ بن چکا ہے, یہی فرعون نے کہا تھا نا, ربکم الاعلی, میں تمہارا بڑا رب ہوں, میرا کہا مانو گے تو تمہاری جو ہے وہ زراعت بھی چلے گی, تمہارا جو ہے وہ پانی بھی تمہیں دیا جائے گا. یہی آج کا فرعون اور آج کا نعوذ باللہ جو اپنے آپ کو رب کہتا ہے کہ میرا کہا مانو تو روزی ملے گی, ایڈ ملے گی, ورنہ ایف 16 کے پرزے بھی بند اور تمہارے جو ہے وہ تمہیں پتھر کے زمانے میں پہنچا دیا جائے گا. تو اگر رب کائنات نے اپنے خلیل کو آزمایا ہے تو کیا ہم سمجھتے ہیں بغیر آزمائشوں کے دنیا کے امام بن جائیں گے؟ این خیال است و محال است و جنوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ امامت جو ہے کبھی ٹیکنالوجی, ہاں یہ ضرور ہے, رب نے بھی کہا کہ اس کو حاصل کرو, لیکن اس سے رب کے راستے کو چھوڑ کر اگر ہم کہیں جی تعلیم ہوگی اور ٹیکنالوجی اور سائنس ہوگی, جو آج ہمارے 57 ملکوں کے حکمران جو ہے وہ مکہ میں جمع ہو کر کہہ رہے ہیں, اور افسوس کی بات ہے کہ عبداللہ نے یہ کہا کہ ہمیں تاریک دور سے نکل کر روشن خیال روشن دور میں آنا ہوگا. یہ تاریک دور کس کو کہا اس نے؟ یہ مشرف کس کو کہتا ہے یہ تاریکی ہے؟ یا تو واضح کیا جائے, اس کا اعلان کیا جائے کہ یہ تاریکی ہے یہ روشنی ہے. رب نے کہا یخرجکم من الظلمات الى النور, وہ نکالتا ہے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف. من لم یجعل اللہ له نور فما له من نور, جسے رب ہی روشنی نہ دے اس کو اور روشن, اس کے خیال روشن کہاں سے ہوں گے, اس کا دل روشن کہاں سے ہوگا؟ اگر اس نورانی راستے کو بند کر کے ہم کسی اور راستے سے روشنی تلاش کرنا چاہیں گے تو یقین کیجئے ہم خود بھی جہنم, دنیا کے تاریکیوں کے اندر مبتلا ہوں گے اور جہنم کے گڑھوں کے اندر پڑیں گے. اور اس وقت علماء کا یہ کام ہے, اگر انہوں نے اس کا حق ادا نہ کیا تو یہ بھی اپنی اس پرکھ کے اندر ناکام ہے. رب ان کو بھی تو آزما رہا ہے نا, صرف عوام کو تو نہیں آزماتا, رب صرف حکمرانوں کو تو نہیں آزماتا. اگر امام احمد بن حنبل کو آزمایا تھا اور اس آزمائش میں وہ کامیاب نکلے تو کیا آج کا عالم یہ سمجھتا ہے کہ صرف میں جبے اور کبے پہن کر اور فصاحت اور بلاغت کے ساتھ باتیں کر کے یہ دنیا پر مجھے امامت مل جائے گی؟ امامت بھی اسی وقت ملے گی, ایک حاکمیت بھی اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے جو کچھ کر کے دکھاتا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ, جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے وہ تمہیں اس میں آزمائے گا, اور جو اس جانچ اور پرکھ میں پورا اترے گا اللہ تعالیٰ اسے امامت عطا کرے گا. یہ مارکہ خیر و شر تو ہے, تو اس لیے ہمیں اس طرف جو ہے وہ سوچنا ہوگا. اور بالکل ہر ایک, جب تک ہم دو ٹوک طریقے سے واضح کوئی رخ اختیار نہیں کریں گے, اور رب کائنات کو سب سے زیادہ غصہ اسی پر آتا ہے, یا تو حق کے ساتھ ہو جاؤ یا باطل کے ساتھ ہو جاؤ. یہ انشاءاللہ اس پر پھر موقع ملا تو یہ جو بات ہے نا, جسے رب نے کہا لم تلبسون الحق بالباطل, حق کو باطل سے گڑ مڑ نہ کرو, شاید کفر سے رب اتنا ناراض نہ ہوتا ہو جتنا حق اور باطل کو گڑمڑ کر دیا جائے, کسی کو پتہ ہی نہ چلے یہ سچائی ہے یہ جھوٹ. ایک فحاشی اور ریانی پھیلانے والا اٹھ کر درس دینا شروع کر دے تو کتنے بڑے فتنے ہیں جس سے آج ہمیں جو ہے وہ واسطہ پیش آ رہا ہے. تو نہ ہم کسی شخصیت کے خلاف ہیں, نہ ہمیں کسی سے جو ہے وہ ناراضگی ہے. ہاں جب رب کی حدود کو توڑا جائے, اس کے دین کا حلیہ بگاڑ دیا جائے تو پھر کوئی تو اٹھے نا, پھر کوئی تو حق بات کہے, ورنہ اکبر کا دین الہی پھیل جاتا. اس نے بھی تو گڈ مڈ کر کے کہا تھا ہندوؤں کا فلسفہ بھی لے لو, عیسائیوں کا لے لو, سب کو خوش رکھو, رواداری ہو, اور 1000 سال محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مکمل ہو گیا, اب دین الہی ہونا چاہیے, اب روشن خیالی ہونی چاہیے. اور اگر اس وقت بھی علماء اور درویش جس طرح کہتے ہیں کہ پروں میں اپنے جو ہے وہ منکار زیر پر اپنے منہ چھپا کر اللہ اللہ کرتے رہتے تو یہ دین کا کیا حلیہ بگڑتا. لیکن اقبال نے کیا کہا کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان, اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ اٹھے, انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں چل سکتا دین الہی. اس نے ہر طریقے سے جھکانے کی کوشش کی, انہوں نے کہا گردن کٹ سکتی ہے لیکن غیر اللہ اور غیر اسلامی اور غیر شرعی احکامات کے مطابق یہ جھک نہیں سکتی. اس کی اس وقت ضرورت ہے عوام کی سطح پر بھی کہ ہمیں آزما رہا ہے رب, امت کی سطح پر آزما رہا ہے, انفرادی سطح پہ آزما رہا ہے, بحثیت مسلمانانِ پاکستان کے ہمیں آزما رہا ہے, دے کر آزما رہا ہے, لے کر آزما رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر آزمائش میں پورا اترنے کی اور اپنی ہی مدد اور توفیق کے ساتھ اس میں جو ہے وہ صحیح راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ قرآن نے دیکھیں یہ اللہ کے الفاظ, اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے انہیں آزمایا جب وہ اس میں نہیں گڑگڑائے, وفتحنا علیہم ابواب کل شیء, ہر چیز کے دروازے کھول دیے, سہولتیں ان کے لیے ہو گئی اور پھر ان کے اوپر گرفت آئی. اللہ ہمیں کسی ایسی بڑی گرفت سے بچائے اور اس سے پہلے پہلے اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.